وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. گزشتہ مجلس میں آپ کیجئے کہ میں غائب ہو گیا تھا, اس سے پہلے جو مجلس تھی اس میں قضاء حاجت کے آداب کے بارے میں باتیں تھیں, جس میں سب سے پہلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی کو نکال دیتے تھے. اس حدیث کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ اس لفظ کے ساتھ آئی ہے یا دوسرے الفاظ کے ساتھ, لیکن نفس مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کے نام کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی یا آیات یا احادیث اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے اس کو اپنے سے الگ کر دیں اگر امکان ہے. نہیں, اگر اس کے گم ہونے کا خطرہ ہے یا اس کے نہ ملنے کا خطرہ ہے تو اس کو اندر چھپا لیں. انگوٹھی ہے تو اس کا نگینہ جو ہے, اگر اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے تو, یا آپ کا نام محمد علی ہے یا محمد ہے تو اس کو اندر انگوٹھے کے یا ہتھیلی کے اندر کر لیں. اس کے نگینے یا اس کا نگینہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے یا اللہ کا نام ہو وہ ظاہر نہ ہونا چاہیے. اسی طرح کوئی دوسری ایسی کوئی ایسا کاغذ ہے یا ایسی چیز ہے جس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو آپ اندر چھپا لیں. اسی طرح دوسری حدیث تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. جب شخص اس رب کریم کی پناہ مانگے گا تو اللہ تعالیٰ پناہ دے گا شیطانوں سے, شیطان یا شیطانیوں سے, جن یا جنی عورتوں سے, جنی عورتوں سے, کیونکہ یہ سب آدمی کے وسواس یا آدمی کو بہلانے کا سبب بنتے ہیں. اس کے بعد پھر حدیث تھی کہ نبی کریم انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا غلام نحو اداوۃ من ماء وعنزہ, جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کے لیے جانا چاہتے تو میں اور میرے جیسے ایک نوجوان یا چھوٹا بچہ, غلام کا مطلب یہ کہ بہت چھوٹا نہ ہو, یعنی یہ کہ جیسے کہتے ہیں مراہق ہو یا 7-8 سال کا بچہ, وہ غلام النحوی, اداوت من مائن, برتن پانی کا اٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ایک لاٹھی بھی ہوتی تھی جس کے کنارے جس کو آپ کہیں گے برچھا یا بھالا, جس کے نیچے لوہے کی انی لگی ہوتی ہے, لوہے کی سمجھ لیجئے تیز دھار کی ایک چیز ہوتی ہے جس کو انی کہیں آپ, تو وہ جو ہے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ نکلتے تھے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے. اس حدیث میں بہت سے مسائل ہیں, من جملہ مسائل یہ کہ حضرت انس اور دوسرے جو ان جیسے کوئی دوسرے بچے تھے ان کا نام بعض احادیث میں آیا کہ مغیرہ ابن شعبہ تھے اور وہ لوگ آزاد تھے. آزاد بچوں یا آزاد آدمیوں سے اس قسم کی خدمت لی جا سکتی ہے اگر وہ خود خدمت پیش کرے, یا بڑا آدمی چھوٹے بچے سے کوئی چیز طلب کر سکتا ہے. اور نبی اسلام کا ایک عام ادب کا طریقہ یہ ہے کہ من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر کبیرنا فلیس منا, ایسے حالات ہوں کہ آدمی بڑا آدمی چھوٹے بچے کو کوئی بات کہے, کسی کا بچہ ہو, اپنا بچہ تو ظاہر بات ہے واجب الاتباع ہر حالت میں ہے, لیکن کوئی اور دوسرا ہو چھوٹا بچہ تو اس کو ایسی تعلیم دی جائے کہ بڑے کے ادب میں اس کا یہ کام کر دے. اسی طرح بڑے کو بھی چاہیے کہ بچے کو اس طرح کی چیز کا مکلف نہ کرے کہ اس سے اس کو تکلیف ہو, کیونکہ اس نے گویا اس پر رحم نہیں کیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لم يرحم صغیرنا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لاٹھی اٹھائی جاتی تھی, کس لیے؟ اس کی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب نکلتے تھے بیت الخلاء کے لیے تو میدان میں جاتے تھے, اور میدان میں بہت دور تک, حدیث شریف میں آیا ہے کانا اذا خرج الى الخلاء ابعد المذهب, بہت دور تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. دوسری روایت میں آتا تھا حتی یتوارا عنا, یا یہاں تک کہ ہم سے آپ چھپ جاتے تھے. اگر کوئی ایسی چیز چھپنے کی نہ ملی تو اس لاٹھی کو زمین میں گاڑ کر کے پھر اس پر آپ چادر ڈال دیتے تھے تاکہ پردہ ہو جائے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب یا پیخانے کے وقت آدمی کو پردہ کر لینا چاہیے, لوگوں کی نظروں سے دور رہنا چاہیے, کیونکہ یہ اپنی شرمگاہ کسی کے سامنے کھولنا یہ غلط ہے بات ہے, یا کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا بھی غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. خود آیت کریمہ کا مفہوم بھی یہی ہے, والذین هم لفروجهم حافظون, قد افلح المؤمنون میں جو مومنین کی صفت اللہ رب العزت میں بیان فرمائی ہے اس میں ایک صفت یہ بھی ہے, والذین هم لفروجهم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم, ہاں شرمگاہ کی حفاظت واجب نہیں ہے عورتوں سے یا لونڈیوں سے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بہرحال پردہ کرنا ضروری ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے کے لیے یہ لاٹھی اٹھاتے تھے, اس پر گاڑ دی جاتی تھی, اور پھر چادر آپ عام طور پر پہنتے تھے, چادر ڈال کر کے پردہ ہو جاتا تھا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قضاء حاجت کے بعد وضو بھی کرتے تھے. وضو شریف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز دو رکعتیں پڑھا کرتے تھے, اور اس کی خود آپ نے لوگوں کو ترغیب بھی دی ہے کہ جس شخص نے وضو کیا تو گناہ اس کے نکل گئے, اسی طرح دو رکعت نماز پڑھی وضو کے بعد تو وہ اس کے لیے اجر میں زیادہ ہو گیا, کیونکہ گناہ چھوٹے گناہ تو سب معاف ہو گئے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لاٹھی اٹھائی جاتی تھی کہ آپ کہیں کھلی جگہ پر اگر نماز پڑھیں تو وہاں سترا لگاتے تھے, یعنی لاٹھی کو کھڑا کر کے اس کو سترا بنا لیتے تھے. اور اس سے پہلے اشارہ گزر چکا ہے کہ ہر مصلی کو چاہیے, ہر نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ کہیں نہ کہیں سترا بنا کر کے نماز پڑھے, فضا میں ہو یا بند کمرے میں ہو, بہرحال اس کو سترا کر لینا چاہیے, کیونکہ شیطان گزر کر کے اس کے لیے نقص اجر یا نقص صلات کا یا نقص خشوع کا سبب بن سکتا ہے. یہ وجوہ تھی جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ لاٹھی اٹھائی جاتی تھی. تیسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے, فیستنجی بالماء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا فرماتے تھے, استنجا چھوٹا ہو یا بڑا ہو دونوں استنجے پانی سے فرماتے تھے. مسئلے کے طور پر بعض علماء نے کہا ہے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ پانی سے استنجا کو پسند نہیں فرماتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس سے نجاست ہاتھ میں بھی لگ جائے گی, ادھر ادھر پھیل جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اس وجہ سے وہ استنجا پیشاب کا خاص طور پہ ڈھیلے اور پتھر سے پسند فرماتے تھے کہ اسی جگہ پر وہ سوکھ جائے گا. یہ خاص مردوں کے لیے ہے. تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پانی سے استنجا صحیح نہیں ہے, بلکہ پیشاب یا پیخانہ کوئی بھی حاجت ہو اس کو پتھر سے صاف کیا جائے. یہ چیز بہرحال صحیح نہیں ہوئی, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ وہی صحیح ہے, اور پانی سے سمجھ لیجئے کہ مرجو ہے, راجے نہیں ہے یا اچھا نہیں ہے, مجبوری کے درجے میں کرے نہیں. پتھر اور ڈھیلے ہوتے ہوئے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے استنجا کرتے تھے, اور یہ طبعی بات ہے کہ پانی جو ہے پاک کرنے کے لیے کسی چیز کو وہی عام طور پر استعمال ہوتا ہے, اور وہ زیادہ مددگار ہے استنجا اور پیخانہ پیشاب کو پاک کرنے کے لیے. اس وجہ سے پانی کے ہوتے ہوئے صرف ڈھیلا استعمال کرنا بہرحال جائز تو ہے استنجے میں, لیکن دونوں کا استعمال ہر حالت میں اچھا ہے, کیونکہ وہ زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کا سبب ہے. آپ نے یہ روایت بھی سنی ہوگی جس میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قبا والوں کی, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین, قبا کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ خاص شرف گویا فرمایا کہ ان کی تعریف کی کہ اس میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پاکی کو پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ پاکوں کو پسند کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری پاکی کا ذکر فرماتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم پیشاب کے بعد یا پائخانے کے بعد ہیلے کے ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں. یہ روایت آتی لیکن اس روایت کو علماء نے ضعیف کہا ہے, بلکہ صحیح روایت یہ ہے کہ وہ استنجا پانی سے کرتے تھے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے استنجا بہرحال پانی کے ہوتے ہوئے افضل ہے, یہی زیادہ صحیح یعنی نصوص کی روشنی میں صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈھیلے سے زیادہ پاک ہوگا اور اس سے پانی نجاست ہاتھ میں بھی پھیل جائے گی, یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشرف المخلوقات ہیں اور آپ وہی کام پسند فرماتے تھے جو سب سے اچھا ہوتا تھا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے, قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی اگر آپ صرف ڈھیلا استعمال کر رہے ہیں اس پیشاب کو پاک کرنے کے لیے یا پائخانہ کو پاک کرنے کے لیے تو جائز ہے, ضروری نہیں کہ آپ پانی کو استعمال کریں, لیکن پھر بھی بہرحال وہ پاکی نہیں حاصل ہوگی. یہ چیز شریعت میں اتنا معاف ہے, لیکن وہی نجاست اگر ہاتھ میں لگ جائے تھوڑی سی تو پانی کے ہوتے ہوئے رگڑ کر کے آپ اس کو صاف کرنے کے حقدار نہیں ہیں, الا یہ کہ پانی آپ کو نہ ملے. یہ مسئلہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے افعال وغیرہ سے لے کر کے علماء نے یہ مسئلہ کی, اس مسئلے کی علماء سنت نے اس مسئلے کی تقریر کی ہے کہ اگر وہ نجاست اپنے مخرج میں ہے یعنی پیشاب پائخانے کے نکلنے کی جگہ پر ہے تو آپ اس کو صرف ڈھیلے سے پونچھ کر کے کافی سمجھ سکتے ہیں, پانی کا استعمال واجب نہیں ہے, لیکن جب پانی کا استعمال کر لیں گے تو زیادہ افضل ہے, وہی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سنت تھی. وہی نجاست اگر ہاتھ میں لگ جائے کپڑے میں لگ جائے تو پانی کے ہوتے ہوئے آپ رگڑ کر کے اس کو صاف نہیں کر سکتے. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ ابن شعبہ سے فرمایا, یہی مغیرہ ابن شعبہ ہیں جن کے بارے میں حضرت انس نے اشارہ کیا ہے کہ میں اور میرے جیسے ایک بچے تھے ایک لڑکے تھے, وہ ہم دونوں پانی اٹھا کے اور لاٹھی اٹھا کے لے جاتے تھے. حضرت مغیرہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کا برتن لے لو, لے لیا اور پیارے رسول کے ساتھ چلے, پھر اس کے بعد آپ نے ان سے پانی کا برتن لے لیا اور اتنی دور چلے گئے کہ آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے یعنی چھپ گئے. اب وہ چھپنے کی ایک شکل ہو سکتی بہت دور, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے تھے قضاء حاجت کے لیے تو بہت دور تک جاتے تھے. اور دوسری شکل چھپ جانے کی یہ بھی ہوتی ہے, کوئی اوٹ مل جائے درخت کا یا ٹیلے کا یا اس طرح کی کوئی چیز تو اس کے ورے چھپ گئے, وہ بھی چھپ جانے کے معنی میں ہوا. تو اس سے یہ سنت معلوم ہوئی کہ آدمی کو لوگوں کی نظروں سے پیشاب پیخانہ کے وقت غائب ہو جانا چاہیے, اپنے کو چھپا لینا چاہیے. اسی وجہ سے یہ سنت بھی آئی کہ گھروں کے اندر پردے کے اندر قضاء حاجت کی بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں اجازت رہی, اور وہ عادت بھی بن گئی یا سنت بن گئی سمجھ لیجئے, کیونکہ خود حضرت حفصہ کے گھر میں بیت الخلاء تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم میں اپنی بہن حفصہ کے گھر کی چھت پہ چڑھا تو دیکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائخانے کے اندر بیت الخلاء کے اندر اپنی قضاء حاجت فرماتے تھے, آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف تھی اور چہرہ آپ کا بیت المقدس کی طرف تھا. وہ ایک مسئلہ دوسرا ہے کہ کیا اس اندر گھر کے اندر یہ چیز جائز ہے, اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں. صحیح بات یہ ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا فعل تھا جو خصوصیت پر بھی محمول ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر وہ سنت ہوتا یا یہ جائز ہوتا کہ آپ گھر کے اندر پیٹھ یا منہ قبلے کی طرف کر کے پیشاب پائخانہ کرتے تو آپ اس کو چھپا کر نہ کرتے, وہ تو یعنی اچانک سمجھ لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھ لیا, لیکن اگر سنت ہوتی تو آپ کھل کر کے یہ بات بتاتے کہ ایسا میں کرتا ہوں اور کرنا جائز ہے. اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو منع فرمایا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت بیت المقدس کی قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرو. لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبرها. امت کے لیے آپ کا یہ حکم واجب ہے اور آپ کا وہ فعل آپ کے ساتھ خاص ہوگا. اور یہ فرق کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء کے اندر ہے تو وہ اپنی پیٹھ یا اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر سکتا ہے, یہ مسئلہ صحیح نہیں معلوم ہوتا, اگرچہ بعض علماء نے اس رائے کو اختیار کیا ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اتقوا اللاعنین، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی گویا یہ چیزیں خود تم کو یا خود آدمی کو لعنت بھیجتی ہیں. سبب ہونے کی وجہ سے خود ان چیزوں کو کہا گیا کہ یہ چیزیں خود لعنت کر رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی یہ چیزیں خود لعنت کریں گی اس شخص کو کہ تم نے یہ غلط کام کیا، اللہ کی تمہارے اوپر لعنت ہو. سبب ہونے کی وجہ سے اتق اللعینین کیا ہے؟ وہ الذی یتخلى فی طریق الناس، جو شخص لوگوں کے راستوں میں قضاء حاجت کرتا ہے. اتخلا کے معنی پیشاب یا پیخانہ، کوئی چیز بھی کرے عام راستے میں تو لوگ گزرتے ہوئے کہیں گے اللہ اعلان فلان، اللہ تعالیٰ اس کو لعنت کرے کہ نظر نہیں ہے، اندھا تھا اور کچھ ہے، لوگ آتے جاتے ہیں اور یہاں پیشاب پیخانہ کر دیا اس نے، تو لوگ وہ اس کا یہ فعل خود گویا اس کو لعنت کر رہا ہے، اپنے فعل سے اس نے اپنے اوپر لعنت بھیجی یا لعنت کا سبب بنا. تو کہنے کا مطلب اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو لعنت کرنے والا کہا، یعنی یہ سبب بنے گا کہ لوگ اس کو اس کی وجہ سے لعنت اس کے اوپر بھیجیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز لعنت کا سبب بنے یا کسی گناہ کا سبب بنے یا اللہ تعالیٰ کی کسی فعل پر ایسی خبر آئی ہو وہی کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو نہیں دیکھے گا، یہ سب تعریف ہے کبیرہ گناہ کی. یعنی کبیرہ گناہ جسے کہتے ہیں چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، بڑے گناہ کی تعریف علماء نے یہ کہی ہے کہ ہر وہ فعل جس پر اللہ کی یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا کوئی ذکر آیا ہو، اس کے کرنے والے پر لعنت یا اس کے کہنے والے پر لعنت، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا قیامت کے دن، یا یہ کہ اللہ کی رحمت اس پر نہیں ہوگی، اللہ کا غضب اس پر ہو گیا، یہ تعبیر ہے گناہ کبیرہ یا بڑے گناہوں کی تعریف میں. تو یہ چیز چونکہ لعنت کا سبب بنا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت آ سکتی ہے اس کی وجہ سے، جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی تو گویا وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوا، تو لعنت کا جب مستحق ہوا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا. بہرحال پیشاب یا پیخانہ اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا جائے گا اگر آدمی کے عام راستے میں کیا جائے، یا پانی کے گھاٹ پر جیسا کہ دوسری روایات میں آیا ہے کہ لوگ جہاں سے پانی پیتے یا بھرتے ہیں وہاں کوئی پیشاب پیخانہ کر دے، یا ایسی کوئی جگہ ہو جہاں لوگ، جس میں صحیح روایت میں آیا ہے سائے دار درخت کے نیچے بھی یا پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب پیخانہ، یہ لعنت کا سبب بن سکتا ہے. اس وجہ سے ان چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے. دیکھیے یہی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے یہودی مسلمانوں پر حسد کرتے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی چیز جس کو کہتے ہیں ہگنی اور متنی چیزوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی کو کہتے ہیں کہ الحمدللہ دین کامل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے پرہیز کرے. رہا مسئلہ لعنت کا، سبب تو بن سکتا ہے لیکن ہر کسی کو کیا ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ ہر شخص کے اوپر لعنت بھیجے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. لیکن اگر بتقاضائے فطرت بشری اگر کسی کی زبان سے نکل گیا یہ لفظ کہ اللہ فلاں پر لعنت کرے، تو وہ چونکہ مجبور ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، دوسرے کے اوپر گناہ یا دوسرے کے اوپر لعنت تو پڑی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لعنت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لعانا ولا طعانا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ لعن کرتے تھے یا کسی پر طعن و تشنیع نہیں کرتے تھے، یا لم یکن فاحشا ولا متفاحشا، ایسی بدگوئی یا کوئی ایسی باتیں آپ نہیں فرماتے تھے جس سے فحش ٹپکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیارے رسول کی سنت میں نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو لعنت بھیجیں. غصہ کریں ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو، لیکن لعنت مسلمان کے اوپر بھیجنا یہ چیز عام روایات کی روشنی میں منع ہے. لعنت نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. آپ اس کو جس طرح لعنت بھیج رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے. اس سے اچھا ہے کہ ایک مسلمان بھائی ہے اس کو کہہ دے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو. لیکن اس کے باوجود آدمی اس کی شکایت کچھ برے انداز میں کہ فلاں ظالم ہے، یا فلاں نے ہمارا حق لے لیا، اس اوصاف کے ساتھ علماء نے جائز کہا ہے، لیکن لعنت اور لعنتان کی اس کا مطلب ہے کہ آپ بدلہ لے رہے ہیں. اگر آپ بدلہ نہیں لے رہے ہیں تو پھر کیوں اس کو گالی دے رہے ہیں یا کیوں اس پر لعنتان کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو حق لینا ہے تو کچھ ایسے الفاظ جس سے اس کا ظلم ظاہر ہو آپ ایسے الفاظ بول سکتے ہیں. وہ بھی قرآن پاک کی آیت لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، ایک مظلوم ایک ظالم کی شکایت اس کے ظلم کا نام لے کر کے یا اس کو ظالم کی صفت دے کر کے کر سکتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے لعنت کا خاص طور پہ اس سے منع کیا گیا ہے. دوسری روایت میں ہے نبی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، والموارد یعنی وہ ان اسباب سے بچو جو لعنت بھیجنے کا سبب بن سکتی ہیں. اس میں یہ ہے کہ راستے میں پیشاب پیخانہ نہ کرو یا ان کے سایہ دار درختوں کے نیچے، سایہ دار درختوں کے نیچے حدیث میں پھلدار درخت کا لفظ نہیں آیا ہے، لیکن علماء نے اس کو بدرجہ اولا، کیونکہ ایک چیز ہوتی جیسے کہتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ایسا لفظ نہ بولو جس سے یہ معلوم ہو کہ تم ان سے اکتا گئے ہو، یہ تک کہنا نہیں جائز ہے. تو پھر ان کو مارنا یا ان کو گالی دینا یا ان کے ساتھ سخت کلامی کرنا بدرجہ اولا نہیں جائز ہے. یہ ایک عام آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ جب کلمہ اف کہنا غلط ہے تو ہم ان کو سخت، آپ بہت غلط کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کے غصہ ظاہر کرنا، تو یہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے. جب چھوٹی چیز نہیں جائز ہے تو اسے بڑی جائز نہیں ہوگی. اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے، حدیث شریف میں آیا ہے بعض الفاظ میں، کہ پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب پیخانہ کرنے سے لعنت کا سبب ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں. لیکن جب سایہ دار درخت کے نیچے سایہ کی وجہ سے آدمی کا اگر وہاں پیشاب پیخانہ کرتا ہے تو لعنت کا سبب ہے. تو اگر وہ پھلدار درخت ہے، وہ پھل نیچے گرے گا، گندی جگہ پہ گرے گا، تو لوگ بدرجہ اولا اور زیادہ اس کو لعنت بھیجیں گے، لعنت کا سبب بنے گا. اس وجہ سے پھلدار درخت میں اگرچہ سایہ نہیں لے رہے ہیں لوگ، لیکن اس کی پھل کی وجہ سے اس وقت اس میں اس پیشاب پیخانہ اس کے نیچے کرنا جائز نہیں. اسی طرح حضرت معاذ کی روایت میں، والموارد یعنی گھاٹوں پر جہاں لوگ پنگھٹ پہ پانی لیتے ہیں بھرتے ہیں، وہاں سے وہاں پیشاب پیخانہ کرنا جائز نہیں. اور دوسرا لفظ جو حضرت امام ابو داؤد کی روایت میں ہے، اتقوا الملائن الثلاث، وہاں تو دو چیزوں کا ذکر ہے، یہاں تین چیزوں کا ذکر ہے، البراز فی الموارد، پیخانہ گھاٹوں پر کرنا یا عام راستے میں کرنا یا سائے میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے عام طور پر قیاس کر کے یہ کہا جائے گا کہ ہر اس جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہوں یا اس جگہ سے استفادہ کرتے ہوں، عام بازار ہے جیسے جہاں بازار لگتا ہے، لوگ آ کر کے اپنی دکانیں رکھتے ہیں، وہاں جا کر کے کوئی اس قسم کا کام کر دے، وہ لوگوں کے لعنت کا سبب پتان بنے گا. ہر وہ چیز جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں وہاں پیشاب پیخانہ غلط ہوگا. امام طبرانی کی روایت ہے، النہی عن قضاء الحاجہ تحت الاشجار المثمرہ، یہاں اس روایت کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حدیث شریف میں آیا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں کہ آپ نے منع فرمایا ہے قضاء حاجت سے درخت پھلدار درختوں کے نیچے یا جاری نہر جس سے لوگ جس میں نہاتے ہوں یا دھوتے ہوں پانی لیتے ہوں، اس کے کنارے بھی پیشاب پیخانہ کرنا بھی منع ہے. لیکن یہ حدیث اس کی سند ضعیف صحیح نہیں ہے، من حدیث ابن عمر بسند ضعیف. لیکن من حیث المسئلہ، مسئلہ وہی ہوا، ہر وہ چیز ہر وہ جگہ جہاں سے لوگ استفادہ کرتے ہوں اور پیشاب پیخانہ کرنے سے لوگوں کو تکلیف وہاں ہوتی ہے، وہ اس جگہ پیشاب پیخانہ کرنا غلط ہوگا. تو یہ حدیث اگرچہ صحیح نہیں لیکن اس کا معنی بہرحال صحیح ہے. آپ سنیں گے بہت سے احادیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث صحیح تو نہیں ہے لیکن عام دلیلوں سے دیکھتے ہوئے اس کا معنی صحیح، یعنی یہ کام جس حدیث میں ذکر ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے. اور حدیث ضعیف کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کے راوی جو ہیں اس لائق نہیں کہ ان کی روایتیں قبول کی جائیں، اس وجہ سے اس کو کہا جائے گا ضعیف. یہ ضروری نہیں کہ حدیث ضعیف ہو تو اس کا معنی بھی ضعیف ہو، بہت سے احادیث کے معنی صحیح ہوتے ہیں دوسری روایات کو دیکھتے ہوئے، اس طرح یہی معنی ہے. اسی طرح آداب قضاء حاجت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا. اگر دو آدمی پیشاب پیخانے کے لیے نکلے, تغوط خاص طور پہ پیخانے کے لیے ہے, اگر دو آدمی پیخانے کے لیے نکل رہے ہیں تو ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے چھپ جائے, قریب نہ بیٹھے اور باتیں بھی نہ آپس میں کریں, ایسی حالت میں باتیں بھی نہ کریں. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ, کیونکہ اللہ رب العزت کو اس چیز پر یا اس فعل پر بہت غصہ آتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اس فعل پر. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کوئی بھی ہو اکیلا نکلے پردے میں اپنی قضاء حاجت کرے, دو آدمی ہوں تو یہ نہیں کہ ساتھ ساتھ نکلے اس کام کے لیے تو ساتھ ساتھ بیٹھ بھی جائیں, بیٹھیں قریب تو ایک دوسرے سے پردہ کر کے اور آواز بھی ایک دوسرے کی پہنچ رہے ہو لیکن وہ بات نہ کریں آپس میں. یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں, یہ ایک صفت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کا تصور یا اللہ رب العزت کی صفات کا تصور غلط لے کر کے اللہ کے لیے غصہ, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے رافت اور رحمت, یہ سب چیزوں کی انہوں نے بالکل تاویل کر دی. کہتے ہیں اگر ہم غصہ ثابت کریں گے اللہ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق ہو گئے. عجیب مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ موجود ہے, آدمی بھی موجود ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کا وجود اور آدمی کا وجود دونوں ایک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ غصہ فرماتے ہیں, آدمی غصہ فرماتا ہے. جس طرح اللہ کا وجود الگ ہوا, اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی الگ کیجئے. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے. وہ هو السمیع البصیر, وہ سننے والا ہے, آپ بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے, لیکن زمین آسمان سے بڑھ کر کے دونوں میں فرق ہے. تو اسی طرح اس کو بھی آپ رکھیے. تو اللہ کے وجود کا جب آپ نے اللہ کے وجود کو تسلیم کیا, آدمی کا ایک وجود ہوتا ہے, حیوان کا وجود ہوتا ہے, عام حیوان کا, تو کیا یہ ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہو گیا انسان کی طرح؟ نہیں. جب اللہ کا وجود ایک خاص ہے, ازل سے ابد جس کو کہتے ہیں, اور حی لا یموت ہے, اسی طرح آپ کی اللہ رب العزت کی صفات پر ایمان لائیے کہ کما یلیق بجلالہ, جیسا کہ اللہ رب العزت کے لیے لائق ہے اس طرح اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں. اور عقلی طور پر حقیقت میں یہ ہے کہ عقل بھی یہ چاہتی ہے کہ عام آدمی کو اگر کہیں آپ شرافت کی زندگی یا شریف زندگی گزارنے کے لیے غصہ ہونا ضروری ہے. آپ کوئی آپ کو گالی دے دے, آپ کو بہن بیٹی کی گالی دے دے, اگر آپ کو غصہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی غیرت مٹ گئی, غیرت مر گئی. غصہ جو ہے ایک کمال انسان کے اندر کمال کی صفت ہے. اللہ ہر وہ کمال کی صفت جو کسی کے لیے آپ ثابت کرتے ہیں, اللہ رب العزت کے لیے سوائے چند صفات کے جن کی نفی اللہ رب العزت نے فرمائی ہے, تو اللہ رب العزت کے لیے بدرجہ اولا ہونا ہے جس کو ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے. تو غصہ اگر اللہ تعالیٰ نہیں کر رہے ہیں, رحمت بھی ہے, اللہ تعالیٰ رحیم و کریم بھی ہے اور اس کی رحمت سب سے جس کا کوئی تصور نہیں, اسی طرح اللہ رب العزت کے غصے کا بھی ہمیں یقین ایمان رکھنا ہے. اور یہ نہیں کرنا کہ مطلب غصے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت اس کو عذاب دے گا, یہ تاویل کرتے ہیں. نہیں, صفات کے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو صفت اللہ رب العزت نے اپنے لیے یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں نبی اللہ رب العزت کے لیے بیان فرمائی ہیں, وہ صفتیں بعین ہی اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہیں. اس کی کیفیت کیا ہے یا اس کی کیا صورت ہے اللہ جانتے ہیں, تو کیفیت کے بارے میں ہم اس کی تفصیل نہیں دے سکتے. آدمی کے اندر غصہ ہونے کا جو طبی طور پر جو تفصیل بیان کی جاتی ہے وہی کہ غصہ ہوتا ہے تو دماغ کی رگ جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے اور خون دل میں پگھلنے لگتا ہے یا ابلنے لگتا ہے. یہ سب صفات اللہ رب العزت سے بہت دور ہو کر کے غصہ اللہ رب العزت کے ثابت کرنا بدون تمثیل بدون تکلیف جو ہے نہ کسی کی طرح ہے نہ کسی کی مثال میں ہے, وہ صفت بہرحال اللہ کے رب العزت کے لیے ثابت ہے اور ثابت کرنا واجب ہے. یہاں بھی بعض لوگوں نے کہا ہے ابھی آپ دیکھیں یہاں بعض لوگوں نے اسی حدیث کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ رب العزت کا مطلب ہے تعلیلہ بمقت اللہ ای شدت بغضہ لفعلہ ذالک، یعنی اللہ رب العزت اس سے بہت غصہ ہوتے ہیں اور اس کو عذاب دیں گے، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت غصہ ہوتے ہیں، کیوں عذاب دیں گے، اگر غصہ نہیں ہوا تو پھر عذاب کیوں دیں گے، تو کہنے کا مطلب ہے کہ تمام صفات کو اللہ رب العزت کے جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے اس کو ہم اسی لفظ کے ساتھ اس پر ایمان لائیں، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے، اس کی تشبیہ اور تمثیل کسی حیوان مخلوق انسان یا کسی سے دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے دو ٹوک میں فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کی طرح کوئی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن صفت بھی ثابت کر دیا بعد میں وہ السمیع العلیم بصیر کہ وہ سننے اور دیکھنے والا بھی ہے، یہ نہ سمجھو کہ آدمی دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آدمی کی طرح نہیں، یعنی دیکھتا نہیں یا اللہ تعالیٰ کی زندگی نہیں ہے، ثابت بھی کیا لیکن اس کی مثال جس طرح وجود میں کوئی مثال نہیں اس کی صفات میں بھی کوئی مثال نہیں. اسی طرح حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمسکن احدکم ذکرہ بیمینہ وہو یبول ولا یتمسح من الخلاء بیمینہ ولا یتنفس بالینار. یہاں تین چیزوں کا یا تین آداب کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کرتے ہوئے آدمی اپنے عضو مخصوص کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ پکڑے، بلکہ بائیں ہاتھ سے پکڑے، دھونا ہے تو بائیں ہاتھ سے دھوئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ داہنے ہاتھ سے بیت الخلاء کا مسح نہ کریں، بیت الخلاء پوچھے نہ، پیشاب پیخانہ پوچھے نہ، اگر پتھر سے پوچھنا ہے تب بھی داہنے ہاتھ سے نہیں، یا دھونا ہے تو داہنے ہاتھ سے نہیں بلکہ بائیں ہاتھ سے. اور لا یتنفس بالإناء، برتن میں پانی